یار بدر گئے قاضی الحاجات عارف اللہ شیخ الرحم الجم مجدد زمان تبریز دور رومی ثانی حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کے اشعار محبت معرفت مناجات کے اشعار. اے خدا اے خالق کون و مکان ہے تیری تعریف سے قاصر زبان، تو نے یہ پیدا کیا سارا جہاں اپنے بندوں کے لیے اے شاہ جہاں، اور بندوں کو چنا اپنے لیے اپنی طاعت اور الفت کے لیے، عبادت کے لیے اور محبت کے لیے، اللہ سے محبت کے لیے چنا. اے خدا اے پاک رب بے نیاز، اپنے بندوں کا ہے تو ہی کارساز، صدقہ تیری رحمت زخار کا، صدقہ تیرے سید الابرار کا، صلی اللہ علیہ وسلم، صدقہ سب اصحاب کا اور آل کا، صدقہ کل اقطاب کا ابدال کا، صدقہ اس امت کے ہر نباز کا، صدقہ میرے مرشد فیاض کا، صدقہ تیرے حضرت ابرار کا، صدقہ تیرے جملے اخیار کا. اے خدا اے پاک اپنے فضل سے چن لے مجھ کو آخرت کے واسطے، اے خدا اے پاک اے رب العباد، تیرے ہی محتاج ہیں سارے عباد، گرچہ میں نالائق و بدکار ہوں، اپنی بد عملی سے زیر دار ہوں، میں ہوں خالی گرچہ استعداد سے، پر توقع ہے تیری امداد سے. یہ اللہ والوں کے اشعار ہیں. یہ اللہ والے اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ حضرت والا رحمت اللہ علیہ، سبحان اللہ. ہم نے گو گستاخیہ کی راہ میں، گو گرے ہم معصیت کے چاہ میں، یعنی گناہ میں گر گئے. اللہ والوں کا جو گناہ ہوتا ہے ان کی نیکیاں بھی اس پہ شرمسار ہوتے ہیں، ہمارے گناہ تو دوسرے ہوتے ہیں. اب ہے لیکن اشک بارو شرم سار، اپنے کر توتوں پہ اے پروردگار، تیری رحمت سے ہمارا انفعال ہو قبول بارگاہ ذوالجلال، کرنا واپس تو مجھے دربار سے، ہوں میں بہراور تیری سرکار سے، جس کو چاہے تو کرے اپنا ولی، تو نہیں پابند فن کا اے غنی، جوش میں آئے جو دریا رحم کا، گبر صد سالہ و فخر اولیاء. سو سالہ کافر بھی فخر اولیاء بن سکتا ہے. آج اسی پہ بیان کرنا ہے، مایوسی سے پر، اور مایوسی ہو جاتے ہیں کچھ لوگ توبہ پر، اللہ کی رحمت پر. صدقہ رحمت واسعہ کا اے کریم، عفو فرما میرے عصیان عظیم، بھیس میں ہوں پاک. صدقہ رحمت واسعہ کا اے کریم، عفو فرما میرے عصیان عظیم. عصیان عظیم یعنی کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. جس میں ہوں پاک بازوں کے تیرے، گو نہیں اعمال ہے ایسے میرے، نقل کی برکت سے لیکن اے خدا، اپنے پاکوں سے نہ کر مجھ کو جدا، اے خدا تابع رہوں تیرا صدا، ہونا میرا نفس میرا مقتدا. یہ نفس کیسے کنٹرول ہوگا؟ پہلے تو نفس کی گناہ کی عادت ہے، اس کو شیخ کے ساتھ کنٹرول کروائیں گے تو ہوگا، ورنہ نہیں ہو سکتا. یہ اللہ میرا نفس مقتدا نہ ہو میرا، بلکہ اللہ آپ کے کنٹرول میں رہوں، میں میرا نفس جو ہے شریعت کی قید میں رہے. اے خدا اے پاک اے پروردگار، سخت دشمن ہے یہ میرا نفس مار، دشمن ہے دین کی راہ سے جو ہے مارتا ہے کبھی کبھار، ورنہ ہوے فضل تیرا اے کریم، میں رہوں بس ننگ شیطان رجیم گر ہو تیرا فضل اے رب رحیم جانِ صدیقہ ہو یہ جانِ سقیم ہم پری ہے نفس بد ابلیس کا کام ہے اس کا محض تلبیس کا کشمکش میں پڑ گئی جانِ حزین العیاذ از نفس بد بئس القریم تیری جانب سے نہ ہو رحمت اگر ہر قدم میرا پڑے سوئے سفر آہ صدقہ تیرے جذب کا اے شاہ جان صدقہ شان یجتبی بر بندگان اللہ یجتبی الیہ من یشاء اس کا صدقہ دے رہے ہیں اس آیت کا صدقہ ہے کہ اللہ ہم لوگوں کو بھی جذب فرما لے جانِ مہجوراں کو از راہِ نہاں جذب کر لے اے میرے جذابِ جان اے خدائے پاک اے پروردگار جز تیرے ناصر کوئی میرا نہ یار ہم ضعیف و عاجزوں کو اے خدا دستگیری کا تیری ہے آسرا آپ کی عظمت کا حق میرے الہ کچھ نہیں مجھ سے ادا ہوتا ہے آہ اے خدائے پاک اے رب کریم بخش دے میرے گناہان عظیم صدقہ شان جذب کا اپنی کریم بہنا جانے دے مجھے سوئے جحیم صدقہ فیض شیخ کا اے شاہ جام جذب کر لے مجھ کو از راہ نہاں صدقہ فیض مرشد عبد الغنی دے مجھے اپنے سے تو کچھ آگہی صدقے حضرت پھول پوری شاہ کے تو عطا کر مجھ کو نعرے آہ کے پار کر دے اے خدا کشتی میری بحر فیض مرشد عبد الغنی تڑپے مچھلی جیسے پانی کے بغیر بے تڑپ سے سوا اپنے بغیر سبحان اللہ قرب کی لذت چکھا کر اے خدا رنج دوری میں نہ کر پھر مبتلا جو بھی گناہ کرتا ہے وہ اللہ سے دور ہو گیا توبہ کر لے کیونکہ قرب کی لذت مل چکی ہے یا شب کو روز مہجوری نہ دے جانِ قربت دیدہ کو دوری نہ دے آپ کا قرب و حضوری اے خدا بہتر از نعمت ہر دو سرا ذرہ سایہ عنایت کا تیرا خوب تر از لاکھ طاعت بے ریا ورنہ میرا نفس سرکش اے خدا تیری نزدیکی سے رکھتا ہے جدا سبحان اللہ معصیت کی ذلتوں سے اے خدا ہونا رسوا بندہ عاجز تیرا نفس کے ہاتھوں سے رسوا در بدر آہ میں کب تک پھروں بے بالوں پر باب رحمت پر تیرے شاہ جان دے رہا ہوں دستک آہ و فغاں کٹ گئی ایک عمر میری اس طرح مضطرب ہو مرغ بسمل جس طرح تیری رحمت کا اگر ہو فتح باب بندہ عاجز تیرا ہو کامیاب آہ رہ سکتا ہے کب کوئی حجاب فضل کا تیرے جو نکلے آفتاب سبحان اللہ کیسے اللہ کی رحمت کو متوجہ کیا ہے کوئی حجاب نہیں رہ سکتا اگر اللہ کا فضل کا سورج نکل آئے ہمارے دلوں کے اوپر اے خداوندہ تیرے افضال سے طالب رحمت ہے ہم بدحال سے مانگتا ہوں تجھ سے تیرے فضل کو واسطہ اس فضل کا خود فضل ہو جذب غیبی ہر نفس ہو راہ بر نفس و شیطان سے تو کر دے بے خطر بینہی کی چاکری تم کر نصیب یاد ہی میں رکھ تو اپنی اے حبیب جز بذکر خیش مشغولم مکن از کرم از عشق معزولم مکن بے مشقت یہ حوث گو جرم ہے مجھ کو اس نالائقی پر شرم ہے پر خدا وندہ بھلا جاؤں کہاں کیا کوئی در ہے تیرے در کے سوا ہمت و محنت کے توفیق عمل سب تیرے محتاج ہے اے عز و جل جس کو تیری راہ سے جو بھی ملا وہ تیرے دست کرم سے بھی ملا ناخن تدبیر گھس جانے کے بعد پردہ اسباب جل جانے کے بعد بس تیری جانب ہے اب میری نگاہ ناؤ میری پار ہو میرے الہ گر تو چاہے پاک ہو مجھ سا پلید فضل سے تیرے نہیں کچھ بھی بعید اے خداوندہ یہ میری مثنوی جو پڑھے اس کو ہو تجھ سے آگہی بھر دے تو ہر شعر میں انوار عشق جس سے ظاہر ہو تیرے اسرار عشق ہو میرا ہر شعر ایسا دردناک جس سے پیدا ہو تیرا ہی عشق پاک عشق سے تیرے رہوں میں جامع چاک درد دل سے لوں میں تیرا نام پاک جو بشر بھی سن لے میری آہ کو بس تڑپ جائے وہ تیری چاہ کو عشق سے اپنے تو دل کو تور کر نور سے اختر کا دل معمور کر
بہت ڈوبے ہوئے اللہ کے عشق میں اشعار تھے اللہ کی فضل و رحمت کو متوجہ کرنے کے بارے میں اشعار تھے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہمارے حق میں بھی ایک ایک شعر قبول فرمائے تو مزہ ہی آ جائے ماشاء اللہ اتباع سنت سے ہمیں سرشار رہنا چاہیے ہمیں ایک دفعہ نماز کی سنتیں بتائی تھیں اس سے آگے کچھ بتاتا ہوں قیام کی سنتیں ہو گئیں قرأت کی سات سنتیں ہیں نماز کی اعوذ باللہ پڑھنا بسم اللہ پڑھنا حرکات کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے چپکے سے آمین کہنا باقی امام صاحب کے لیے فجر اور ظہر میں سورہ حجرات سے سورہ بروج تک عصر اور عشاء میں سورہ بروج سے سورہ لم یکن تک مغرب میں سورہ لم یکن سے سورہ ناس تک کی صورتوں میں سے کوئی صورت پڑھنا فجر کی پہلی رکعت کو طویل کرنا ثنا تعوذ تسمیہ اور آمین کو آہستہ کہنا ہے سبحانک اللہم اعوذ باللہ بسم اللہ اور آمین کو آہستہ کہنا ہے فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ فرض کے لیے فرض مگر جو چار سنت موقعہ ظہر سے پہلے پڑھتے ہیں اس میں سورت فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت بھی ملانی چاہیے اب رکوع کی آٹھ سنتیں ہیں رکوع کی تکبیر کہنا رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑ لینا گھٹنوں کو پکڑنے میں انگلیوں کو کشادہ رکھیں پیٹھ کو بچھا دیں پنڈلیوں کو سیدھا رکھیں سر اور سرین کو برابر رکھیں رکوع میں تین بار سبحان ربی العظیم پڑھنا رکوع سے اٹھنے میں امام کو سمیع اللہ لمن حمیدہ با آواز بلند کہنا مقتدی کو ربنا لک الحمد اور اگر اکیلے نماز پڑھ رہا ہے اور منفرد کو دونوں کہنا آہستہ سے سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی ہم کہیں گے ربنا لک الحمد امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں اور بھی کوئی ہے عاصم فون کر رہا نا اگر یو فون کے نمبر وہ تو آپ کو کرنا چاہیے مجھے کر رہا ہوں ملان اور رکوع کے بعد اطمینان سے سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے بس رکوع کے بعد سیدھا کھڑے نہیں ہوتے اور پورا سیدھا 90 ڈگری پہ 90 ڈگری پہ سیدھا کھڑا ہونا ہے اس کے بعد سجدے میں جانا ہے اگر کوئی بالکل سیدھا کھڑا نہیں ہوا اور ویسے ہی سجدے میں چلا گیا تو نماز نہیں ہوتی مگر جو لوگ معذور ہیں کمر جھکی ہوئی ان کی بات الگ ہے یہ مردوں کا طریقہ بتایا جا رہا ہے عورتوں کا طریقہ پہلے بتا چکا ہوں عورتوں کا بالکل الگ طریقہ ہے نماز پڑھنے کا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جائیے عورتوں مردوں کا طریقہ ایک نہیں ہے الگ الگ ہے عورتوں کا یہ ہے کہ رکوع میں کم جھکیں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر گھٹنوں پر رکھیں انگلیوں کو پھیلائے نہیں دونوں بازو پہلوؤں سے خوب ملائے رکھیں دونوں پیروں کے کسنے بالکل ملا دے, یہ عورتوں کا طریقہ ہے. اور مردوں کا کیا ہے؟ رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑیں گے, گھٹنوں کو پکڑنے میں انگلیوں کو کشادہ رکھیں گے, پھیلائی ہوئی ہے جیسے انار کو پکڑتے ہیں, پیٹھ کو بچھا دیں گے, پنڈلیوں کو سیدھا رکھیں گے, سر اور سرین کو برابر, اور رکوع میں تین بار سبحان ربی العظیم پڑھیں گے. آرام سے پڑھنا چاہیے, میں تھوڑا جلدی پڑھ سکتے ہیں سبحان ربی العظیم, واضح ہونے چاہیے الفاظ. اور رکوع کے بعد اطمینان سے سیدھا کھڑا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہم سب کو سنتوں کی بارشیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جو ہے کچھ باتیں, میں بہت ساری کتابیں لایا تھا, بہرحال جو بھی بیان ہو جائے, یہ مایوسی سے بچنے کے بارے میں ہمارے شیخ نے بہت ساری باتیں فرمائی. فرمانے ایک بہت پیاری بات کہ اللہ کے رستے میں مایوسی نہیں ہے. گلزار ابراہیم اردو کے اشعار کی کتاب ہے, حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ گلزار ابراہیم کا مطالعہ اللہ کے عشق و محبت کو بڑھاتا ہے. میں نے اس میں اللہ کی شان پر یہ شعر پڑھا تھا کہ لاوے بت خانے سے وہ صدیق کو, کعبے میں پیدا کرے زندیق کو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بت خانے سے نکال کر ایمان دیا جا رہا ہے, اور ابو جہل کعبے میں پیدا ہوا, اس کی ماں طواف کر رہی تھی, یہ دوران طواف پیدا ہوا. زادہ آذر خلیل اللہ ہو, کنا نوح کا گمراہ ہو. یعنی ابراہیم علیہ السلام کا باپ بت بنانے والا تھا, تو بت بنانے والے, بت بیچنے والے کافر کے گھر میں اللہ اپنے پیغمبر خلیل اللہ کو پیدا کرتا ہے. اس لیے کہتا ہوں دوستوں, کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ حیات صدیقین, جو نبوت کے بعد اولیاء اللہ کا سب سے اونچا طبقہ ہے, ہم سب کو وہ مقام سیکنڈوں میں عطا فرمانے پر قادر ہیں. بس اللہ کا ارادہ اور اللہ کا فیصلہ چاہیے اور اس کا فضل چاہیے. اللہ کی رحمت بہت ہی وسیع ہے. ہم اپنے گناہوں کو کاؤنٹ کرتے رہتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں, گناہ کرنا تو نہیں چاہیے, گناہ ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ لیں, دوبارہ ہو جائے معافی مانگ لیں, اصلاح کروا لیں شیخ سے. بعض لوگ کہتے ہیں چھوٹا منہ بڑی بات کیسے مانگے, یہ تو اولیاء اللہ کے مانگنے کی چیز ہے. میں کہتا ہوں یہ چھوٹا منہ اور بڑی بات تو وہاں چلتی ہے جہاں منہ بنانا, جو منہ بنانا نہ جانتا ہو, مگر جس نے ہمارا چھوٹا منہ بنایا ہے وہ بڑا منہ بھی بنانا جانتا ہے. آپ امید لے کر جائیے. ایک بزرگ نے فرمایا ہے, غریب آدمی سے ہاتھی باندھ نے دوستی کی. غریب آدمی نے کہا, آپ مجھ سے دوستی تو کر رہے ہیں لیکن میں تو بہت غریب ہوں, میرا دروازہ چھوٹا سا ہے, آپ جب آئیں گے تو دروازے میں کیسے گزریں گے؟ تو اس ہاتھی باندھ نے, فیل باندھ نے کہا, میں جب ہاتھی رکھ سکتا ہوں, مجھے اللہ نے بہت نوازا ہے, ہم راجا ہیں تبھی تو ہاتھی رکھتے ہیں, میں جس سے دوستی کرتا ہوں اس کا دروازہ خود بڑا بنا دیتا ہوں. اللہ نے مجھے بڑا بنایا ہے تو میں خود چھوٹا تو نہیں بن سکتا لیکن دروازہ بڑا بنا سکتا ہوں. اسی طرح اللہ تعالیٰ تو بڑے ہیں, وہ چھوٹے نہیں بن سکتے, چھوٹا بننا ان کی شان کے خلاف ہے. لہٰذا ہم نالائکوں اور چھوٹوں کے, جس کے دل میں وہ آنا پسند کرتے ہیں, جس کے دل کو اپنے لیے انتخاب فرماتے ہیں, اس کے دل ہی کو بڑا بنا دیتے ہیں. جو دل پر ہم ان کا کرم دیکھتے ہیں تو دل کو بعض جامع جم دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس دل کے اندر اپنی عظمتیں, بڑائیاں, اخلاقی بلندیاں اور نہ جانے کیا کیا عطا کر دیتے ہیں کہ آسمان و زمین کی گردشیں انبیاء اور اولیاء کے قلوب کے سامنے حقیر اور چھوٹی معلوم ہوتی ہیں. سبحان اللہ. فرمائے مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم. چھوٹی چھوٹی باتیں آج کتابوں سے عرض کروں گا. تا غلام شمس تبریزی نہ شد. یہ مولوی جو پہلے ملا رومی تھا لیکن شمس تبریزی کی صحبت کی برکت سے کہاں سے کہاں پہنچا. جیسے انڈے میں کوئی جان نہیں ہوتی لیکن مرغی کے پروں میں کچھ دن رہنے کے بعد اسی سفیدی اور زردی کے مرکب میں ایسی جان آ جاتی ہے کہ تمام انڈوں کے چھلکوں کے توق و سلاسل کو اپنی ٹونٹ سے توڑ کر باہر آ جاتا ہے, وہ چوزہ بن جاتا ہے, سفیدی اور زردی چوزہ بن کر, اور خود ہی اس میں اتنی جان آ جاتی ہے, اس کو توڑ کر انڈے سے باہر آ جاتا ہے. تو اللہ والوں کی صحبت سے بھی ایسی حیات اور روحانیت عطا ہوتی ہے کہ تمام دنیا کے تعلقات اور قید و بند کو توڑ دیتا ہے. خواجہ مزدور رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, کھینچی جو ایک آہ تو زندہ نہیں رہا, یعنی قید خانہ نہیں رہا, مارا جو ایک ہاتھ گریبا نہیں رہا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, کیا حال ہے؟ وہ آپ کا پتہ؟ اچھا, ابھی جواب نہیں دیا. ہمارے کہ اللہ سے خوب مانگو, یہ کبھی نہ سوچو کہ میرے تو برے اعمال ہیں, میں شیطان اور نالائق ہو کر کیا مانگ رہا ہوں, اپنی طرف دیکھو ہی مت. عقل مند بندہ وہ ہے جو کریم کی شان کرم کو دیکھے. سبحان اللہ, کیا پیاری بات. کہ اللہ تعالیٰ سے خوب مانگو, یہ کبھی نہ سوچو کہ میرے تو برے اعمال ہیں, میں شیطان اور نالائق ہو کر کیا مانگ رہا ہوں, اپنی طرف دیکھو ہی مت. عقل مند بندہ وہ ہے جو کریم کی شان کرم کو دیکھے. مجدد ملت مجدد سو برس میں ایسا عالم اللہ بھیجتا ہے. مولانا اشرف علی صاحب ثانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, بعض لوگ تواضع دکھاتے ہیں, صاحب ہم تو بڑے گنہ گار ہیں, ہمارا کیا ہوگا, خدا ہمیں کیسے بخشے گا, ہماری ساری زندگی, ہماری تاریخ تو بڑی سیاہ ہے, بڑی کالی ہے, ہمارا ماضی بڑا بھیانک ماضی ہے, نامہ اعمال میں سیاہ ہی سیاہ اعمال ہیں. حضرت فرماتے ہیں بظاہر تو یہ شخص بڑا تواضع والا معلوم ہوتا ہے لیکن انتہائی متکبر ہے, کہ اپنی خطاؤں کو اللہ کی کرم رحمت کے مقابلے میں عظیم الشان سمجھ رہا ہے, اللہ کی رحمتوں کو گرا رہا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ, تمہاری خطائیں اتنی اہم ہو گئی کہ تم اس کے مقابلے میں اللہ کی شان کرم کو بالکل ہی درجہ نہیں دے رہے ہو. حضرت نے اس موقع پر ایک قصہ بیان فرمایا, ایک مچھر جو ہے بیل پر بیٹھ گیا, ماشاء اللہ, پھر اڑ کر کہا بیل لے بیل مجھے معاف کرنا, مجھے آپ کو تکلیف دی, میں آپ کی اجازت کے بغیر بیٹھ گیا اور آپ کی کمر کو کرسی بنا لیا, میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. بیل نے ہنس کر کہا بیوقوف, اگر تو مجھے نہ بتاتا تو مجھے خبر بھی نہ ہوتی کہ تو کب میرے اوپر بیٹھا کب اڑ گیا, تیرے جیسے لاکھوں بھی بیٹھے ہوں تو مجھے محسوس بھی نہیں ہوگا. بیل کے اوپر مچھر بیٹھ جائے بھینس کے اوپر اسے پتہ بھی نہیں چلتا, اور مچھر معافی مانگ رہے ہیں بیل سے یا بھینس سے کہ مجھے معاف کر دیجیے. اسی طرح فرما رہے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ حکیم الامت کے خلیفہ تھے, علی گڑھ سے ایل ایل بی کیا تھا, جون پور میں ان کا مطب تھا, ڈاکٹر تھے. پھول پور میرے شیخ سے ملنے آیا کرتے تھے, تو ہم حکیم الامت کے دونوں خلفاء کا سنگم یعنی ملاقات دیکھتے تھے, عجیب مزہ تھا. ڈاکٹر صاحب حضرت ڈاکٹر صاحب مسٹر تھے, انگریزی داں کسی عربی مدرسے میں نہیں پڑھا تھا, لیکن حکیم الامت کی صحبت کی برکت سے کیا ہو گئے کہ بڑے بڑے علماء مولانا رفیع عثمانی صاحب, مولانا تقی عثمانی صاحب وغیرہ کو میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ وہ حضرت کی جوتیاں اٹھاتے تھے. کس کی؟ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ. تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا, پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا. جو اللہ کے لیے اپنے نفس کو مٹاتے ہیں مخلوق میں بھی اللہ ان کو چمکا دیتا ہے, خدا تعالیٰ اپنی مخلوق میں بھی ان کو عزت عطا فرماتے ہیں. چنانچہ حضرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, فیصل آباد کے محدث, لاہور کے محدث, کراچی کے محدثین علماء ان کی جوتیاں اٹھاتے تھے ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی. تو ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ کراچی اتنا بڑا شہر اور اس وقت 90 لاکھ آبادی تھی, 90 لاکھ سے زیادہ اس کی آبادی ہے, ان لاکھوں لوگوں کا پیشاب پخانہ سمندر میں جس جگہ گرتا ہے سمندر کی ایک موج آتی ہے تمام کراچی کے پیشاب پخانے کو لے کر واپس چلی آتی ہے, لیکن سمندر کا پانی ناپاک نہیں ہوتا, اسی سمندر کے پانی سے وضو کر کے ایک امام مسجد نماز پڑھاتا ہے تو نماز ہو جائے گی یا نہیں. تو اللہ کی ایک مخلوق موج کا یہ حال ہے, تو اللہ کی رحمت کا سمندر جو انفائنائٹ ہے غیر محدود ہے, اس کی موجیں بھی غیر محدود ہیں, ہماری خطائیں ان کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہیں, چند تو گناہ ہیں ہمارے. اسی طرح بارود بھی اللہ کی مخلوق ہے, ذرا سا کیمیکل بارود ہوتا ہے پہاڑوں میں رکھ دیں تو پہاڑوں کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں, تو کیا اللہ کی رحمت ہمارے توبہ استغفار کی برکت سے ہمارے گناہوں کے پہاڑوں کو نہیں اڑا سکتی؟ اللہ سے توبہ استغفار کے بعد یقین رکھو کہ سب معاف کر دیتے ہیں, اگر معاف نہ کرنا ہوتا تو معافی سکھاتے بھی نہیں. تو اللہ بڑے کریم ہیں, تو حضرت ہمارے معافی مانگنے کا طریقہ بھی بتا دیا, کہو وعفو عنا وعفو عنا, اے اللہ ہمیں معاف کر دیجیے. اب معاف نہ کرنا ہوتا تو کیوں سکھاتے بھائی؟ جب بادشاہ یا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر خود مضمون بنا کر کسی کے رجسٹری کرا رہا ہے کہ اس مضمون کی درخواست دو تو ملازمت مل جائے گی, جاب مل جائے گی, پھر بھی وہ شک و شبہ کر رہا ہے, اس میں حماقت کا کوئی علاج ہی نہیں, اس حماقت کا احمقوں کا کوئی علاج ہی نہیں ہے. بات حضرت والا کہیں اور اس سے لے گئے, حکیم الامت کے تمام مواعظ کے بعد یہی دعا ہے, اے اللہ ہمیں عقل سلیم, فہم سلیم اور قلب سلیم عطا فرما. جب دل سلیم ہو جاتا ہے تو آنکھیں بھی سلیم ہو جاتی ہیں, دل گندا ہوتا ہے تو تمام اعضاء سے گناہ ہوتے ہیں, اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ قلب کو سلیم بناؤ تو جسم میں سلامتی آ جائے گی. دل بادشاہ ہے, جب بادشاہ بگڑتا ہے تو سارے ملک میں فساد پیدا ہو جاتا ہے, دل کو درست کرو, اگر دل سنور گیا تو سارا جسم سنور جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. تمہارے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے, وہ درست ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جائے گا, پھر جسم سے اچھے اچھے اعمال ہوتے ہیں, اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارے جسم سے گندے اعمال صادر ہوتے ہیں. دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار, دل بیابا ہو گیا عالم بیابا ہو گیا. معرومی رحمت اللہ فرماتے ہیں ایک شخص کانٹوں میں مسکرا رہا ہے. بہت سے لوگوں کو میں نے بھی دیکھا, حضرت والا سے تعلق ماشاء اللہ غریب, بہت ہی غریب, کھانے پینے کو کچھ نہیں, مطلب بہت ہی مشکل سے گزارا ہوتا, مگر تقویٰ کی برکت سے مسکرا رہے ہیں. شادہ و غزل خاں فرح ماشاء اللہ, وہ راضی ہیں کہ بس اللہ کو تو خوش کیا ہوا ہے, سنتوں پہ تو چل رہے ہیں. ایک شخص کانٹوں میں مسکرا رہا ہے اور ایک شخص پھولوں میں رو رہا ہے. دنیا کی نعمتیں حاصل ہیں, ساری بڑی اچھی سب چیزیں مل گئی ہیں, مگر رو رہا ہے بےچارا, بلکہ خودکشی کی اسکیمیں بنا رہا ہے. حالانکہ چاروں طرف پھول ہیں لیکن کیونکہ دل میں غم بھرا ہوا ہے, اور جو کانٹوں میں ہنس رہا ہے اس کے دل میں کوئی ایسی خوشی ہے کہ کانٹے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. اس لیے اہل اللہ کو خاص دل عطا کیا جاتا ہے, نبیوں کو سینوں میں دل ہی تو دیا جاتا ہے. یہ دل ہی ان کا اللہ سے خاص معاملہ ہے جہاں سب کچھ ملتا ہے. اگر جسم کو ملتا تو دنیا میں کوئی کافر ہی نہ رہتا, سب ایمان لے آتے, لیکن بڑے باکسے میں چھوٹا سا باکس ہمارا دل ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا. اس میں بڑا قیمتی موتی ہے. جسم تو بڑا بکسا ہے لیکن اس کے اندر چھوٹے صندوقچے میں جو چیز ہوتی ہے اس سے بڑے بکسے کی قیمت لگ جاتی ہے. اسی دل کو سدھارنے کے لیے, دل بنانے کے لیے خانقاہوں میں محنتیں کی جاتی ہیں. بڑے بڑے انگریزی دان لوگ خانقاہ پہنچے, ڈاکٹر صاحب, ایل ایل بی, خواجہ صاحب, ڈپٹی کلکٹر پہنچے. یہ لوگ کس لیے گئے تھے؟ اسی دل کے بنانے کے لیے تو گئے تھے. دل بنانے پر ہی تو ساری محنتیں ہوتی ہیں. جب یہ دل نیک بن جاتا ہے تو دل پاک ہونے کے بعد اللہ پاک ہے, پاک دل میں آ جاتے ہیں. قلب کی اصلاح, تزکیہ نفس اسی لیے ضروری ہے. دل ہی کی اصلاح کے لیے اہل اللہ کی صحبتیں اٹھائی جاتی ہیں. دیکھیے انڈا مرغی کی صحبت سے کہاں پہنچتا ہے, اس کے اندر لائف آ گئی, حیات آ گئی اور ٹوٹ مار کر باہر آ گیا. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے, ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. پیر اسماعیل خان سے چار دوست آئے ہیں, کچھ دو عالم بھی ہیں, دو قاری صاحب ہیں, دو مجھ سے صلاحی تعلق رکھتے ہیں. حضرت کے پاس کچھ وقت لگانے آئے تو آنے سے پہلے انہوں نے کسی کو بتایا, بوڑھے آدمی کو, انہوں نے کہا بھائی آپ شیخ کے پاس کیا جا رہے ہیں, کیا ملے گا, خامہ خواہ پیسہ خرچہ کر کے پیر اسماعیل خان سے کراچی جا رہے ہو. ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات. انہوں نے حضرت والے کی تعلیم ان کو ہدیہ کر دی, وہ سمجھ جائیں گے ان شاء اللہ. تو حکیم الامت فرماتے ہیں جب کئی مریض کسی ڈاکٹر کے علاج سے اچھے ہو جائیں تو تم بھی اس سے علاج کرا کے دیکھو. اس لیے کہتا ہوں سال دو سال کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ کر دیکھو کہ کیا تھے اور کیا ہو گئے. آپ کا دل خود فیصلہ کرے گا. اگر اللہ والوں کے پاس کچھ نہ ملتا تو لوگ کیوں ان کے پاس جاتے. اللہ والوں کی صحبتوں سے قلب سنورتا ہے, دل بن جاتا ہے. شقاوت اور سوئے قضا حسن قضا سے بدل جاتی ہے. میں تو کہتا ہوں تقدیریں بدل جاتی ہیں. واہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ. ایک لکڑہاڑا جو لکڑی کاٹ کر آیا اور دریا پر وضو کر رہا تھا, دریا کا پانی اس کی طرف سے بہہ کر امام احمد بن حنبل کی طرف جہاں نشیب تھا وہاں جا رہا تھا, جہاں وہ وضو کر رہے تھے. امام احمد بن حنبل ایک عام آدمی وضو کر رہا تھا. اچانک اس کو خیال آیا کہ اتنے بڑے عالم اللہ والے کو میرا وضو کا پانی لگ رہا ہے, تو ادب کے خیال سے اپنی جگہ سے اٹھ کر امام صاحب سے نیچے کی طرف آ گیا کہ میرے وضو کا پانی امام صاحب کی طرف نہ جائے, ان کا پانی مجھے لگ جائے. تو محدث عظیم ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ مشکات کی شرح مرقات میں لکھتے ہیں, جب اس کا انتقال ہو گیا کسی نے اسے خواب میں دیکھا, پوچھا اے گھسیارے, اے لکڑہارے, لکڑی کاٹنے والا بیچارہ عام آدمی, تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا اللہ نے مجھ سے فرمایا میرے مقبول بندے احمد بن حنبل کا جو تو نے اس دن ادب کیا تھا اس ادا کو میں نے پسند کر لیا تھا, اس کی برکت سے میں نے تجھے بخش دیا. سبحان اللہ. بعض وقت میں اللہ کی ایک اللہ تعالیٰ ایک ادا پسند کر لیتے ہیں تو اس کی تمام برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, اللہ جس کی کوئی ادا پسند کر لیتے ہیں تو گناہوں سے اسے توبہ استغفار کی توفیق دے کر اس کی جتنی بھی برائیاں ہیں ان کو مٹا کر ان کی جگہ نیکیاں لکھ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے. اللہ نے عرش اعظم پر لکھوا رکھا ہے ان رحمتی سبقت غضبی, میرے غصے میں رحمت میں دوڑ ہوئی تو میری رحمت آگے بڑھ گئی. یہ اللہ نے اپنے سامنے کیوں لکھوا رکھا ہے؟ فرماتے ہیں یہ اللہ نے مراحم خسروانہ کے طور پہ لکھوایا ہوا ہے. بڑے عرصے سے حضرت والا میں بیان سنتا رہا تو یہ جملہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا, اب آج سمجھ میں آیا ہے. ایک دو دن پہلے مراحم خسروانہ, اگر یعنی اگر کوئی قانون کی روح سے بخشا نہیں جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی شاہی رحم سے اسے بخش دیں گے. سبحان اللہ. اس لیے جیسے بڑے لوگ یادداشت کے طور پر لکھ لیتے ہیں تو اللہ نے بندوں کی امید بڑھانے کے لیے لکھوا دیا ہے. کیا کہیں اس کریم مالک پر جتنی جانے بھی فدا کی جائیں کم ہیں. اللہ کی شان رحمت تو دیکھو کہ وہ کتنے ارحم و راحمین ہیں. یعنی اللہ نے آسمان پہ لکھوا رکھا ہے, وہ اللہ نے ریمائنڈر کے لیے لکھوایا ہمیں امید دلانے کے لیے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. سبحان اللہ. تو واف و انا کی تفسیر سن لیجیے. اللہ سکھا رہے ہیں کہ ہم سے اس طرح مانگو. مضمون معافی کا خود اللہ نازل فرما رہے ہیں. جو سرکاری مضمون ہوتا ہے تو اس میں شبہ کرنے والا بھی مجرم ہے. معافی نامہ اگر خود بادشاہ کی طرف سے آ جائے پھر کوئی اس میں شبہ کرے تو اس پر دفع جرم عائد ہو جائے گی. وہ اس قانون کے تحت پکڑ لیا جائے گا کہ تم نے ہمارے کلام میں کیوں شک کیا, ہم نے تو خود معافی کا مضمون نازل کیا ہے. سرکاری مضمون پر بھی تمہیں اطمینان نہیں جبکہ اس پر شاہ کے دستخط بھی ہیں. تو واف و انا ہم سے کہو کہ معاف کر دیجیے. افون کے معنی محبن مٹانے کے ہیں. کل بھی معاف والی رات تھی, مغفرت والی رات تھی ماشاء اللہ, مگر اللہ چلی گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ تو ابھی بھی موجود ہے. افون کے معنی محبن مٹانے کے ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کے گواہوں کو بھی ختم فرما دیجیے. کیونکہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو چار نشان چار گواہ تیار ہو جاتے ہیں. چاروں گواہ قرآن شریف سے ثابت ہیں. زمین جس زمین پر گناہ کرتا ہے یوم اذن تحدث اخبارہا, وہ زمین گواہی دے گی. اس دن زمین اپنی خبریں بیان کر دے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر میں فرمایا ان تقول عملی عمل علی قضا و قضا یوم قضا و قضا قال فہذہ اخبارہا. جانتے ہو زمین کیا کیا بولے گی؟ فرمایا قیامت کے اللہ زمین کو زبان دے دیں گے کہ زمین اپنے اوپر ہونے والے اعمال بیان کرے گی اور یہ بھی بتائے گی یہ عمل کیا تھا اس نے اور اس دن میں کیا تھا. یہ سب ساری جیسے نہیں ریکارڈر میں ڈیٹ چلیے آٹومیٹک ڈیٹ ریکارڈ ہو جاتی ہے, کمپیوٹر میں ریکارڈنگ ہو جاتی ہے اور سر ڈیٹ بھی ریکارڈ ہوتی ہے اور اس میں کیا باتیں ہیں وہ بھی پتا چل جاتا ہے. اس جیسے حضرت والا کی سفر ہوئے ساؤتھ افریقہ کو کتنے ایسے اس میں چائے کی آوازیں آ رہی ہیں, فواروں کی اندر تشریف لے گئے, تو وہ پتہ چل رہا ہے وہ عمل کیا ہوا اور ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے زمین سارا مطلب کر رہی ہے. اس طرح یہ زمین جو ہے یہ سب ٹیپ کر رہی ہے. جیسے ٹیپ ریکارڈ بولتا ہے یہ لوہا پلاسٹک آخر زمین ہی سے تو پیدا ہوا ہے. جب لوہے پلاسٹک کا ٹیپ ریکارڈ بول سکتا ہے تو زمین بھی بولے گی. نمبر دو یہ اعضا جن اعضا سے ہم گناہ کرتے ہیں, جھوٹ بول دیا زبان سے, چغلی لگا دی بھائی, آنکھوں سے کسی نامحرم کو دیکھ لیا, سارے اعضا روز قیامت بولیں گے. یہ ہمارا امتحان ہوگا جب ہم پی سی میں جائیں گے فائیو اسٹار ہوٹلوں میں, اگر کبھی مجبوری میں جانا پڑا ایئرپورٹ اسپتال کالج یونیورسٹی دفتر سڑکوں پر جائیں گے اس وقت ہمارا امتحان ہوگا. اس وقت ہم یہ سوچ لیں کہ یہ اعضا یہ آنکھیں اللہ نے دی ہیں, ہم اس کو نظر جھکا کے چلیں گے. اس کے وہی اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. قیامت کے دن ہم تمہاری زبان کو ہم سیل کر دیں گے, مہر لگا دیں گے. مہر لگا دیں گے تمہارے ہاتھ پیر سب بولنے لگیں گے. کیسٹ میں جب بھرا جاتا ہے تب نہیں بولتا, کیسٹ نہیں بولتی اس وقت, اس کے بولنے کا وقت دوسرا ہوتا ہے. جب اس کا بولنے کا بٹن پلے کیا جاتا ہے تب وہ بولتا ہے. ابھی تو سب ٹیپ ہو رہا ہے. وہی آزا جن کی لذت کے لیے گناہ کیے تھے, وہی کان جن سے گانے اور بری باتیں سنی تھیں, وہی آنکھیں جن سے حرام نظر بازی کی تھی, وہی گواہی دیں گے. کان کہیں گے ہم نے غیبتیں سنی, گانے سنے, موسیقی سنی, ہونٹ کہیں گے ہم نے حرام بوسے لیے, ہاتھ کہیں گے ہم نے چوری کی. نمبر تین فرشتے بھی گواہ بن رہے ہیں. دو فرشتے سی آئی ڈی کی طرح ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں, کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. چوتھا گواہ اعمال نامہ واذا الصحف نشرت. تو واف و انا کی کیا تفسیر ہے؟ ای امحو آثار ذنوبنا. سبحان اللہ. روح المعانی میں تفسیر روح المعانی دنیا کی عربی کی سب سے بڑی کتاب ہے. قرآن شریف کی تفسیر کی عربی کی سب سے بڑی کتاب ہے. تو واف و انا کی کیا معنی ہے؟ ای امحو آثار ذنوبنا, اے اللہ ہمارے گناہوں کی گواہیوں اور نشانات کو مٹا دیجیے. تو چاروں گواہوں کو اس میں مٹانے کی درخواست ہے. جتنے گواہ اے اللہ آپ نے ہمارے اعمال پر تیار کر لیے ان تمام گواہوں کو مٹا دیجیے. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب یہ چار گواہ ہمارے اوپر قیامت کے دن پیش ہو جائیں گے تو کیا کرنا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بگڑی کے چاروں گواہوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کیمیکل عطا فرما دیا. اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے بندوں کو ایک ایسا پاؤڈر دے دیا کہ اگر وہ گناہوں پر چھڑک دیا جائے تو گناہوں کا پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گئے. سب گواہ ختم, ساری ریل صاف. اس آیت کی تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے جن پر قرآن نازل ہوا. یہ ہزاروں دفعہ میں بیان کر چکا ہوں, ہزاروں سے مطلب بہت دفعہ, مگر بڑا مزہ آتا ہے ان کی زبان سے کسی آیت کی تفسیر ہو تو پھر کیا مزہ ہے. حضرت اللہ فرماتے تھے عربی زبان کے الفاظ سے بھی الگ نور ہوتا ہے. اذا تاب العبد انسى الله الحفظات ذنوبه وانسى ذلك جوارحه ومعالمه من الارض حتى يلقى الله وليس عليه شاهد من الله بذنب. یہ بندہ جب توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کے گناہ فرشتوں سے بلا دیتے ہیں, اور جن اعضاء سے گناہ ہوا تھا ان اعضاء سے بھی اس کے گناہوں کے نشانات گواہیاں بلا دیتے ہیں, پھر یہ ہمارے خلاف بول بھی نہیں سکیں گے. جس زمین پر گناہ ہوا زمین کو بھی بلا دیں گے. رہ گیا نامہ اعمال تو صحیفے پر بھی جہاں جہاں گناہ لکھے ہوئے تھے وہ جگہ اللہ تعالیٰ خود صاف کر دیں گے. دنیا میں کوئی ایسا بادشاہ نہیں, کوئی پرائم منسٹر یا نہیں یہ بادشاہ نہیں جو کسی پھانسی کے مجرم کو معاف کر دے اور کہہ دے اس کی جتنی فائلیں ہیں وہ بھی ختم کر دو. اگر وہ معاف کرتے بھی ہیں تو ان کی عدالتوں میں, سپریم کورٹ, ہائی کورٹ کی الماریوں میں اس کے جرم کا تمام ریکارڈ محفوظ رکھا جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جس کو معاف کر دیتے ہیں, سبحان اللہ, اس کے تمام ڈاکومنٹس, اس کے جرائم کا تمام ریکارڈ ختم کر دیتے ہیں. اب اگر کسی صفحے سے کچھ مٹایا جائے اس کا نشان باقی رہتا ہے, اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز یہاں لکھی ہوئی تھی بعد میں مٹائی گئی, لکوڈ ہوتی ہے اور بھی وائٹ وغیرہ. لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے تائبین بندوں کی عزت کا یہاں تک خیال کیا, ان تمام جگہوں پر جہاں جہاں گناہ لکھے تھے وہ جگہ صاف کر دی وہاں, اور وہاں پر آنے والی نیکیاں لکھ دیں تاکہ کوئی شبہ بھی نہ کر سکے. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. قیامت کے دن توبہ کرنے والے کو اللہ کے فضل و رحمت سے ہر برائی کے بدلے نیکی ملے گی. یہ مضمون متعدد حدیث سے ثابت ہوا ہے. یہ بڑی پیاری حدیث شریف ہے, ہمارے شیخ بھی سناتے ہیں کہ مشکات شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اعرضوا علیہ صغار ذنوبہم وارفعوا عنہ کبارہا, قیامت کے لیے ایک آدمی لایا جائے گا, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے فرشتوں بڑے سے پہلے اس پر چھوٹے گناہ پیش کرو, یعنی پہلے چھوٹے گناہ اس کے پیش کرو. اس آدمی کے, ایک آدمی لایا گیا اس کے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے, سبحان اللہ, اور اس کے بڑے بڑے گناہ چھپا دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے یہ گناہ کیے تھے, وہ کہے گا ہاں اللہ میاں, اور دل میں ڈرے گا کہ اب تو بس جہنم میں گئے. اس کے بعد اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے اس کے ہر صغیرہ گناہ کی جگہ پر نیکی لکھ دو, اور وہ یہ وہ نیکی نہیں ہوگی جو اس نے کی ہوگی, بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے عطا فرمائیں گے, یہاں نیکی لکھ دو. اور دوسری روایت میں ہے لَيَأْتِيَنَّ نَاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, بہت سے لوگوں کے ساتھ کرم کا یہ معاملہ ہوگا. علامہ آلوسی فرماتے ہیں یُقَالُ هَذَا كَرَمُ الْعَفْوِ, اس کا نام ہے عفو کریمانہ, کہ اللہ معافی بھی دے رہے اور گناہ کی جگہ نیکیاں بھی دے رہے ہیں. کیسا کریم مالک, یعنی اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ دکھائے گا کیسی پیاری عجیب بات ہے. اور اس سے پوچھا کہ بھائی تم نے یہ گناہ کیے تھے, وہ کہے گا ہاں اللہ میاں, اور دل میں ڈرے گا کہ اب تو جہنم میں گئے. پھر اس نے اقرار کر لیا نا, جب ہی مفتی نعیم صاحب فرمائے تھے کہ 99 نمبر اس کو مل گئے جو اپنے گناہ کو گناہ سمجھتا ہے, اب 1% نمبر چاہیے گناہ سے الگ ہو جائے. جو گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہے اس کو 99 نمبر مل گئے. اس کے بعد اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے اس کے ہر صغیرہ گناہ پر نیکی لکھ دو, یہ نیکی اس نے کی نہیں تھی, ہر گناہ کے بدلے میں نیکی لکھ دیں گے. عجیب بات ہے, اللہ تعالیٰ کی کرم. یہ کہتے ہیں یقالو, اللہ معروضی فرماتے ہیں یقالو ھذا کرم العفو, اس کا نام ہے عفو کریمانہ, کہ اللہ معافی بھی دے رہے ہیں اور گناہ کی جگہ نیکیاں بھی دے رہے ہیں. کیسا کریم مالک ہے, اس کرم کو دیکھ کر وہ کہے گا اللہ میاں میرے تو اور بھی بڑے بڑے گناہ تھے. فیقول ربی قد عملت اشیاء لا اراها ہا ہونا, سبحان اللہ, میرے تو اور بھی بڑے بڑے گناہ تھے, کیا بات ہے کہ ان کو یہاں میں دیکھ نہیں, لا اراها میں دیکھ نہیں رہا ہوں یہاں پہ, کہ میرے بڑے بڑے گناہ بھی نظر نہیں آ رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مقام کو بیان فرمایا ذحک حتی بدت نواجزہ, سبحان اللہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں مبارک کھل گئیں, سبحان اللہ. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے, امید ہے اللہ تعالیٰ بھی ہنس پڑیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. یعنی وہ بولے گا یعنی چھوٹے چھوٹے گناہوں پہ نیکیاں مل رہی ہیں, تو بڑے بڑے گناہ بھی تو میرے سامنے پیش کریں, اس کے بڑے بڑی نیکیاں ملیں گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ مسکرائے, ہنس پڑے حتیٰ کہ داڑھے مبارک کھل گئی, سبحان اللہ. تو حضرت ہمارے امید ہے اللہ تعالیٰ بھی ہنس پڑیں گے. حضرت تھانوی رحمت اللہ, یہ کتنی پیاری حدیث شریف ہے, اللہ کی رحمت میں یہ ہے حاضل ہارا کرم العفو, کیونکہ گناہ سے ہمیں نقصان پہنچتا ہے, اللہ کی رحمت میں کوئی نقصان نہیں ہوتا, تو اللہ کی رحمت ویسی کھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے. حضرت ثانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں انس اللہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ نے ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لیے فرشتوں کو حکم نہیں فرمایا کہ تم مٹا دو, بلکہ اپنی طرف نسبت فرمائی کہ اللہ خود مٹائے گا. اس میں یہ راز ہے تاکہ فرشتے میرے گنہگار بندوں کو تانا نہ دے سکے, تم تھے تو بڑے نالائق مگر ہم نے تمہاری خطاؤں کو مٹا دیا تھا. فرشتوں سے بھی احسان نہیں فرمایا, اپنے غلاموں کی عزت کا اتنا لحاظ فرمایا. ہر آدمی اپنی اولاد کے لیے یہی چاہتا ہے کہ ان کی کسی نالائکی کا اس کے دوستوں میں چرچا نہ ہو. اللہ کی اس میں انتہائی رحمت ہے, سبحان اللہ. تو وافو انا کی تشریح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اس میں سب گناہوں کے آثار اور نشانات مٹا دیں گا. اس میں کتنی پیاری حدیث شریف لے کر آئے کہ چھوٹی چھوٹی برائیوں پہ بھی اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرمائی. یہ اللہ کی رحمت اتنی زبردست ہے. تو قرآن شریف کی آیت کی تفسیر بھی چل رہی ہے ساتھ ساتھ, جو حضرت والا کے میں پڑھ کے سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. آگے فرمایا, پہلے وافو انا تھا سورہ بقرہ کی آخری آیت میں سے, آگے وغفر لنا, اس کے معنی بے اظہار الجمیل وستر القوی, ہماری نیکیوں کو مخلوق پر ظاہر فرما دیجئے, برائیوں پر ستاری کا پردہ ڈال دیجئے. مغفرت کے لیے ستاریت لازم ہے. اللہ مالوسی یعنی توبہ ہو گئی, تو اب توبہ ہو گئی مغفرت, انسان ڈرے گا نہیں یار میرے گناہوں کو کیا ہوگا, اتنے سارے گناہ کیے. تو اللہ نے ستاریت کی بھی یعنی ایک چادر چڑھا دی جس سے اللہ نے سارے عیب چھپا دیے, اور مخلوق کے سامنے ہمیں نیکیاں ظاہر کر دی. میری داڑھی رکھ لی اس نے, کرتا پہن لیا, لوگوں کو تو نیکیاں نظر آ رہی ہیں نا, بڑا نماز پڑھنے جا رہا ہے بھائی, آ رہا ہے بیان کرنا ہے. یہ اللہ نے ستاری چڑھا دی, ستاریت کی چادر ہے جو لوگوں کو نظر آ رہی ہے. اللہ مالوسی فرماتے ہیں, اور عورتیں ہیں تو ہینڈ گلوز پہن لیے جناب, نقاب لگا لیا, بڑی بیان میں جا رہی ہیں, یہ اللہ نے ستاریت کی چادر چڑھائی ہوئی ہے. اللہ مالوسی فرماتے ہیں, جس کو اللہ بخش دیں گے تو دو نعمتیں اس کے لیے لازم ہیں. اللہ یتلی احدن علی ذنبی, کسی شخص کو اس کے گناہ پر مطلع نہیں کریں گے. سبحان اللہ, اللہ جس کو بخش دیں گے تو اس کسی شخص کو اس کے گناہ پر اطلاع نہیں کریں گے. ولا یعاقب یوم القیامت بھی ذنبی, اس میں علامہ علوسی جو تھے وہ قافیے بھی ملاتے تھے. پہلا کیا ہے, اللہ یتلی احدن علی ذنبی, کسی شخص کو اس کے گناہ پر مطلع نہیں کریں گے, اور دوسرا ولا یعاقب یوم القیامت بھی ذنبی, قیامت کے دن اس کے گناہوں کا مواخذہ بھی نہیں ہوگا. یہ ہے مغفرت کا مفہوم بعینی. یہی دونوں باتیں ہر باپ اپنے بیٹے کے لیے چاہتا ہے, میرے بیٹوں کی برائیوں پر پردہ ہو جائے, کچھ اس کے نیک کاموں کی تشہیر ہو جائے. پھر اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں, یہ تو اللہ نے 100 میں سے صرف ایک رحمت دنیا میں نازل کی ہے. مشکاۃ شریف میں آتا ہے, انا للہ مئۃ رحمۃ انزل منہا رحمۃ واحدۃ بین الجن والانس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام الی آخری حدیث, کہ اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں جس میں سے ایک دنیا میں آئی ہیں, جس کی برکت سے ساری دنیا کے ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں. مائیں اپنی ممتا دکھاتی ہیں کہ میرا بیٹا ہے, بیوی شوہر سے لڑتی ہے کہ میرے بیٹے پر اتنی سختی کیوں کرتے ہو. حالانکہ بیٹا تو دونوں ہی کا ہے, کہتی ہے تم بھی تو بچپن میں ایسے کھیلتے پھرتے تھے, شفقت سے نصیحت کرو, نرمی سے بھی سمجھا سکتے ہو, کہیں اور زیادہ خراب نہ ہو جائے. حکیم الامت کے خلیفہ تھے, کراچی میں تھے, ان کے تینوں بیٹے میں سے کسی کی داڑھی نہیں تھی. 40 سال تک انہوں نے داڑھی نہیں رکھی, کبھی حضرت نے انہیں نہیں فرمایا کہ داڑھی رکھ لو, لیکن میں نے خود دیکھا, حضرت والا رحمت اللہ فرما رہے ہیں, ہمیشہ ان کے ساتھ شفقت اور محبت کا تعلق رکھا. ساتھ کھانا کھا رہے ہیں, نوازشیں ہو رہی ہیں. کسی نے کہا, آپ اپنے بیٹوں کو داڑھی رکھنے کی نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ تو میں کیا کہوں, کیا ان کے بابا کی داڑھی خود انہیں سبق نہیں دے رہی ہے؟ بابا کی داڑھی دیکھ کر خود انہیں کیوں خیال نہیں آتا کہ اللہ نے ان کے بابا کو کتنی عزت دی ہے؟ کہ علماء ان کی جوتیاں اٹھا رہے ہیں, ڈاکٹر عبداللہ وہ اللہ والے تھے, لیکن دعا مانگا کرتے تھے. آج دیکھتا ہوں کہ تینوں بیٹوں نے ماشاءاللہ داڑھی رکھ لی, ان کے انتقال کے بعد تینوں بیٹوں نے داڑھی رکھ لی. ایک کو تو میں نے خود دیکھا ہے, ہمارے جہاں میں ہوتا ہوں وہاں پہ اس کے بیٹے آتے ہیں, ماشاء اللہ سفید, اب تو نہیں آتے, بوڑھے ہو گئے کافی, ان کے بیٹے پورے داڑھی ماشاء اللہ رکھی, سفید داڑھی. تو خاموشی بھی کبھی ہدایت کر جاتی ہے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں, دل کی بات آنکھوں سے پالی جائے گی, بے سوالی بھی نہ پالی جائے گی. سبحان اللہ. ایک پنڈت آیا کرتا تھا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ کے پاس دہلی میں, حضرت میر صاحب نے بھی یہ واقعہ سنایا تھا. وہ کنویں کے ڈول سے پانی نکالتا, نہاتا, سورج کی پوجا کرتا تھا. نہا دھو کر شاہ ولی اللہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی, اتنے بڑے محدث, تو ان کے جا کے بیٹھ جاتا ان کے پاس, ان کی باتوں کو غور سے سنتا تھا اور مزہ لیتا تھا. حضرت نے ساری زندگی کبھی اس کو نہیں کہا کہ پنڈت جی یہ سورج کو کیوں پوچھتے ہو, جبکہ ان کے سامنے سورج کو پوچھتا تھا. اس ولی اللہ خاندان میں آ کر تم غیر اللہ کی پوجا کرتے ہو, لوگ کیا کہیں گے؟ شاہ ولی اللہ کے بیٹے عبدالعزیز کے پاس ایک پنڈت آتا ہے, سورج کو پوچھتا ہے, وہ منع بھی نہیں کرتے تھے. شاہ صاحب کبھی اس کو کچھ نہیں بولے, مریدین سے البتہ ضرور فرماتے تھے یہ جو میرے پاس آتا ہے تو اس کے دل میں کوئی ایمان کا چراغ چھوٹا سا ٹمٹما رہا ہے, ورنہ کیوں آتا میرے پاس. سبحان اللہ. مار امی فرماتے ہیں حکیم جالینو سے ایک مرتبہ صبح ٹہلنے جا رہا تھا, اس کو دیکھ کر ایک پاگل مسکرایا, اس کو آنکھ بھی مار دی. جالینوس فوراً لوٹ آیا اور دوا خانے کے ملازم سے کہا, مجھے وہ دوا جو جس سے ہم پاگلوں کا علاج کرتے ہیں اس کی ایک خوراک جلدی سے کھلا دو. اس نے کہا, حضور ابھی تو آپ صحیح تندرست باہر گئے تھے, یہ پانچ منٹ میں آپ کیسے پاگل ہو گئے؟ کہا, مجھے دیکھ کر ایک پاگل ہنسا ہے. اس کا مسکرانا دلیل ہے کہ میرے اندر ضرور کچھ پاگل پن ہے. اس مثال سے محرومی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ, اگر کسی اللہ والے کو دیکھ کر یا اللہ والوں کی شکل میں کسی کو دیکھ کر چاہے کہ وہ نقل ہی کیوں نہ ہو, حقیقت بھی نہ ہو, کوئی خوش ہو جائے اللہ والے ان کے غلاموں کو دیکھ کر کہ شاید یہ اللہ والا ہو, شاید پر بھی امیدیں بن جاتی ہیں. دنیا میں بھی دیکھ لو, دنیاوی معاملات میں تو شاید پر عمل خوب سمجھ میں آ جاتا ہے. جیسے کسی نوجوان نے شادی کے لیے کسی کو کہا کہ میرا کوئی سرپرست نہیں ہے تو میری شادی کرا دو, وہ دھوکہ دے کر اس کی رقم مٹھائی کا ڈبہ بھی لے گیا تو وہ مایوس نہیں ہوتا, پھر دوسرا کوئی امید دلاتا ہے تو اس کو بھی مٹھائی کا ڈبہ پیش کرتا ہے شاید اس سے میرا کام بن جائے. اس شاید پر اگر اس کے کئی مٹھائی کے ڈبے بھی خرچ ہو جائیں تو بھی مایوس نہیں ہوتا, لیکن اللہ کی محبت کی تلاش میں اگر کسی ایک سے دھوکہ لگ جائے تو ہمیشہ کے لیے سب مولویوں کو بدنام کرتے ہیں. ارے بھائی تلاش کرو. مولوی فرماتے ہیں کنکریوں کے درمیان ہی تو موتی چھپا ہوتا ہے. در تگے دریا گوہر با سنگ ہاس, فخر ہاں اندر میانے ننگے ہاس. سنگ ہاں جمائے کنکریوں کی, ہاتھ مارو گے تو دو چار کنکر پتھر بھی آئیں گے, لیکن ان شاء اللہ کبھی موتی بھی ہاتھ آ جائے گا. یعنی انہیں ذلیل لوگوں میں کوئی صاحب فخر بھی مل جائے گا. اللہ والوں کے لباس میں کہیں دو چار مکے بھی مل سکتے ہیں, لیکن انشاءاللہ کبھی اصلی بھی مل جائے گا. ہاتھ مارنے اور غوطہ خوری سے باز نہ ہو, غوطہ لگاتے رہو, ایک دن اللہ کو لازمن پا جاؤ گے. انہی کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے, وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہیں پانے والے. جس کو اللہ تعالیٰ کی تلاش کی توفیق ہو گئی, یہ علامت ہے کہ مولا اسے ملنے والے ہیں. یہ فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں, یہ توفیق وہی دیتے ہیں. ہماری تلاش ہماری طلب کی کیا حیثیت ہے؟ ہم مٹی کے ڈھیلے ہیں اور کچھ نہیں. محبت دونوں عالم میں یہیں جا کر پکار آئی, جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ضبط دیکھیے, بڑا برداشت ہے, ہم لوگ تو اتنا برداشت نہیں کر سکتے. وہ پوچھ کر آ رہا ہے سورج کی اور وہ برداشت کر رہا ہے, اور ان کے حدیث شریف کے بخاری شریف کے درس میں بیٹھ رہا ہے. آج کوئی اتنا ضبط کر کے دکھائے, میرے لیے سبق ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے, کہنے کا تو آسان لگتا ہے کہ, لیکن یہ اتنا بڑا محدث اتنا بڑا عالم, اس کے سامنے روزانہ شرکی عمل ہوتا ہو اور وہ برداشت کرتا رہے کہ اگر اس کو ٹوکوں گا تو یہاں آنا بھی چھوڑ دے گا, بھاگ جائے گا. اس میں ایک اور واقعہ حضرت والا پھر فرما رہا ہے, ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ مہمانوں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے. کوئی نبی بخیل نہیں ہو سکتا, جتنے انبیاء آئے ہیں سب کریم اور سخی تھے, نبوت کے ساتھ بخل جمع ہو ہی نہیں سکتا. ہمیشہ جب کھانا کھاتے تھے تو کسی نہ کسی کو بلا لیتے تھے, آؤ بھائی ساتھ کھانا کھاتے ہیں. ہمارے حضرت کبھی, حضرت میسا رحمۃ اللہ کا بھی ایسی تھا, موجودہ حضرت والا رحمۃ اللہ کا بھی ایسی دیکھا. ایک مرتبہ کوئی مسلمان نہ ملا, ایک کافر کو لے کر آ گئے. ابھی اس نے دو تین لقمے ہی کھائے تھے, ابراہیم علیہ السلام نے اسے اسلام لانے کی دعوت دے دی. کیا تمہارا اسلام لانے کو جی چاہتا ہے؟ بس یہ سن کر وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور لقمہ چھوڑ کر بھاگا کہ آپ دو لقمے میں روٹی کھلا کر میرا ستر برس کا دھرم بدلنا چاہتے ہیں؟ ابھی دو ہی لقمے تو کھائے تھے اور تیسرے لقمے میں آپ نے میرا مذہب خریدنا شروع کر دیا. اللہ نے وہی نازل فرمائی, اے ابراہیم اس کافر کو میں اس کے کفر کے باوجود 70 سال سے روزی دے رہا ہوں, میں نے اسے اسلام پر مجبور نہیں کیا, آپ نے دو لقمے میں اس کے مذہب کو خریدنا چاہا, اتنی جلد بازی کیوں کی؟ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ, ہمارا کافر ہے تمہارا تو کافر نہیں. بس ابراہیم علیہ السلام دوڑے گئے اس کو پکڑ کر, بھائی واپس چلو, اللہ نے اپنے خلیل اور پیغمبر کو تمہاری وجہ سے عطاف فرمایا. اس نے تعجب سے پوچھا, اچھا کیا واقعی مجھ جیسے کافر نالائق سرکش کے لیے اللہ نے اپنے خلیل کو ڈانٹا ہے؟ میں ایسا اللہ ایسے کریم پر ایمان لاتا ہوں, اور مسلمان ہو گیا. تو میں عرض کر رہا تھا شاہ ولی اللہ محدث شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اس ہندو کے شرک پر ضبط کرتے رہے, یہاں تک کہ شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا, لیکن وہ حضرت کی زندگی میں اسلام نہیں لایا. لوگ اعتراض کرتے رہے, کہ ارے یہ بھی کوئی بزرگ ہیں, ان کے یہاں کیسے کیسے لوگ آتے ہیں, فلاں آدمی پر بھی اتنے مہربان ہیں, حالانکہ اس کے تو ایسے ایسے اعمال ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں, یہ بتاؤ مریضوں سے کہیں نفرت کی جاتی ہے؟ مریضوں کو اسپتال سے بھگایا جاتا ہے یا ان کا علاج کیا جاتا ہے؟ ورنہ وہ کیا شفیق طبیب ہوگا جو مریضوں سے نفرت کرے؟ شاہ صاحب کے انتقال کے بعد شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ کا زمانہ آ گیا. آخر شاہ اسحاق صاحب کے ہاتھ پر وہ اسلام لے آیا تو حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب نے کہا, اگر تم نانا جان کی حیات میں اسلام لاتے تو بہت خوش ہوتے, تم نے بڑی تاخیر کر دی. اس نے کہا, صاحبزادے اللہ کے یہاں سب وقت لکھا ہوا تھا, دل میں اسلام اسی وقت لا چکا تھا, اظہار کی ہمت نہیں ہو رہی تھی. یہ اسلام لانا تمہارے ہاتھ پر مقدر تھا, لاؤ ہاتھ بڑھا اور کلمہ پڑھ لیا. اس کے اسلام لانے میں شاہ ولی اللہ محدث شاہ عبدالعزیز صاحب کی محنت شامل ہے یا نہیں؟ اگر وہ اس کو ڈانٹ دیتے کہ کیا ہمارے سامنے کفریات کرتا ہے, بھاگ یہاں سے, تو اسلام قبول کرتا. لیکن شاہ صاحب کی نظر دیکھو, اللہ والوں کے جگر اور وسعت قلب کو کون سمجھ سکتا ہے؟ وہی بات ہے کہ ہاتھی باندھ جس سے دوستی کرتا ہے اس کا دروازہ بھی بڑا بنا دیتا ہے. اسی طرح اللہ جس کے دل کو اپنا بناتے ہیں اس کے قلب کو بھی اتنا بڑا بنا دیتے ہیں. معنوی فرماتے ہیں, اللہ والوں کے قلب میں سارا آسمان گردش کرتا ہے, کیونکہ ان کے قلب میں جب خالق آ جاتا ہے تو خالق ماں اپنی مخلوقات کے آتا ہے. سارے آسمان و زمین اس کے قلب کے ادنا قیدی ہوتے ہیں, اور یہ دنیاوی شراب کیا جانے مستی کو, اس کی مستی اللہ والوں کی مستی کی گدا اور فقیر ہے. تو ورحمہ کی کیا معنی ہے؟ جب معافی ہو گئی, مغفرت ہو گئی, اب سکھا رہے ہیں, جب ہم نے تمہیں معاف کر دیا, تمہاری خطائیں بخش دیں, اب ہم سے رحمت کی درخواست کرو. رحمت کیا چیز ہے؟ پہلے میں حکیم الامت کی تفسیر پیش کرتا ہوں. رحمت کے معنی ہے توفیق کے تعار, کیونکہ گناہ کی وجہ سے عبادت کی لذت چھین لی گئی تھی. اب اللہ کی جب معافی مانگی تو اللہ کی رحمت نازل ہوئی, اس کو عبادت کی توفیق ہو گئی. نمبر دو, فراخی معیشت, یعنی اس کے جو ہے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیں گے. نمبر تین, بے حساب مغفرت, کیونکہ اگر روزے محشر حساب ہوا تو پھر خیریت نہیں ہے, اس کی پھر اللہ مغفرت بھی فرما دیں گے. نمبر چار, دخول جنت, حکیم الامت کی یہ تفسیر تھی. جب ورحمنا کی تفسیر علامہ علوسی نے یہ کی ہے, جبکہ علامہ علوسی نے یہ کی ہے, اے اللہ ہم پر وہ رحمت نازل فرما دیجئے, المتفضل علینا بفنون الاعلی مع استحقاقنا بافانین العقاب. فن کی جمع فنون اور فنون کی جمع افانین, بہت زبردست عربی ادب کی بلاغت ہے اس میں. اے اللہ آپ ہم پر طرح طرح کی نعمتوں سے مہربانی فرما دیجئے. جو بندہ اپنے اعمال کی وجہ سے طرح طرح کے جرائم کی نحوست سے طرح طرح کے عذاب و سزاؤں کا مستحق تھا, معافی اور مغفرت کے بعد اب اس پر طرح طرح کی رحمتیں اور نعمتیں نازل کر دیجئے. اس طرح جب بیٹے نے معافی مانگ کر ابا کو خوش کر لیا تو ابا سے اپنا پاکٹ منی جاری کرا لیتا ہے. تو اللہ میاں سکھا رہے ہیں کہ تم بھی اپنے ربا سے اپنا پاکٹ منی جاری کرا لو اور کہو, ورحمنا, اے ہمارے ربا ہم پر رحمت نازل فرما دیجئے. اب اہل علم حضرات ذرا غور کریں, واف عنا وغفر لنا ورحمنا میں ضمیر مستتر استعمال ہوئی تھی. عربی گرامر کے مطابق اس میں ضمیر انتا پوشیدہ ہے, جس کے معنی آپ کے ہیں. اب جب معافی ہو گئی, مغفرت ہو گئی, رحمت کی بارش ہو رہی ہے تو پردے اٹھ گئے. فرمایا, تم لوگ جو اپنی نحوست گناہ کی وجہ سے حالت استطار میں تھے, چھپے ہوئے تھے, اب تمہارے اندھیرے ختم ہو گئے. سبحان اللہ. کیونکہ معافی مغفرت نزول رحمت کے بعد اب تمہارے حجابات اٹھ چکے ہیں, گناہوں کے اندھیرے چھٹ گئے, پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں, ان کی ادھر نظر بھی ہے, بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے, سنگ در بھی ہے. لہذا ہم سے براہ راست باتیں کرو, اب زمین بارز استعمال کرو, کہو انت مولانا, آپ ہمارے مولا ہیں. عربی زبان میں انتا جب ہی استعمال ہوتا ہے جب کوئی سامنے ہوتا ہے. اب حجابات ہٹ گئے, اب ہم تمہارے سامنے ہیں, کیا ہوگا تیرے دید کی لذات کا عالم, کیا ہوگا تیری دید کے لذات کا عالم, یہ ہے تیرے قدموں کے نشانات کا عالم. یعنی آپ کے قدموں میں اتنا مزہ آ رہا ہے, جب آپ کو زیارت کریں گے تو اللہ کتنا مزہ آئے گا, وہاں اللہ کی زیارت ہوگی جنت میں انشاءاللہ تعالی. یہ چاند اور سورج ستاروں کو دیکھو, ان کے نشانات کا یہ عالم ہے, تو اللہ کی دید کا کیا عالم ہوگا. لہٰذا آپ کہو انت مولانا, انت مولانا, انت مولانا کہے جاؤ اور ہماری حضوری کا لطف لیے جاؤ. علامہ علوسی نے انت مولانا کی تین تفسیریں کی ہیں, انت سیدنا و مالکنا و متولی امورنا, آپ ہمارے آقا ہیں, آپ ہمارے مالک ہیں, ہماری دنیا و آخرت کے تمام امور کے متولی ہیں, ہمارا آپ کا مالک اور غلام کا تعلق ہے, ایسا تعلق کسی اور کو نصیب نہیں. دنیا میں غلام اگر اپنی قیمت ادا کر دے تو آزاد ہو سکتا ہے, اس کو موت آ جائے تو غلامی سے چھوٹ سکتا ہے, لیکن ہماری آپ سے بندگی کبھی ختم نہیں ہو سکتی. پابند محبت کبھی آزاد نہیں ہے, اس قید کی اے دل کوئی میعاد نہیں ہے. بولو بھائی, اللہ سے بھی اپنی گردن چھڑا سکتا ہے کہ ہم آپ کو اتنا پیسہ دے دیتے ہیں تاکہ آپ کے بندے نہ رہیں. زمین کے اوپر, قبر کے نیچے, کوئی سرات پر, میدان محشر میں, بندہ ہمیشہ بندہ ہی رہتا ہے. میرے شیخ شاہ عبد الغنی بلبوئی رحمتہ اللہ فرماتے تھے, اگر سو رہا ہے تو بھی بندہ ہے, مسجد میں ہے تب بھی بندہ ہے, دفتر میں ہے تب بھی بندہ ہے, بیوی بچوں میں ہے تب بھی بندہ ہے, تنہائی میں ہے تب بھی بندہ ہے, بازاروں میں بھی بندہ ہے. ہر وقت آداب بندگی بجا لانے ہیں, کسی وقت ان کو مت بھولو. تم چاہو تو آسمان پر جھولو مگر ان کو مت بھولو. ہم آسمان پہ جھولنا تو شروع کر دیتے ہیں شیخ کو چھوڑ کر, مگر اللہ کو بھول جاتے ہیں. انت سیدنا, آپ ہمارے سید ہیں. عرب میں آقا اور مالک کو سید کہتے ہیں. سید سے مراد یہ غلط عقیدے والے شاہ صاحب نہ سمجھ لینا جو لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور اپنے آپ کو سید اور شاہ صاحب کہلاتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں. ماشاء اللہ, جی بیان ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت والا کی باتیں پڑھ کے سنائی, بیان کیا کیا, یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ, آج آپ کی رحمت کا مضمون بیان ہوا, آپ کی معافی کا مضمون بیان ہوا. اے اللہ, آپ کیسے کریم ربا ہیں, کیا لطف و کرم, کیا عفو و کرم ہے آپ کا. اے اللہ وعفو عنا, اے اللہ ہمارے گناہوں کے آثار و نشانات سب مٹا دیجیے. وعفو عنا, وعفو عنا, وعفو عنا, ایوم ہوں آثار جنوبین, ہمارے گناہوں کے سب آثار و نشانات مٹا دیجیے. وغفر لنا, وغفر لنا, وغفر لنا, ہماری مغفرت فرما دیجیے, ہماری نیکیوں کو ظاہر فرما دیجیے, اور برائیوں پر پردہ ستارے ڈال دیجیے, اور مرتے دم تک ڈال کے رکھیے, عیبوں کو چھپا دیجیے, مخلوق سے چھپا دیجیے, اور برائیوں کو چھپا کر نیکیوں کو ظاہر فرما دیجیے. وعفو عنا, وغفر لنا, وارحمنا, اور ہم پہ رحمتوں کی بارش فرمائیے. یا اللہ, اے اللہ ہم پہ رحمتوں کی بارش فرما دیجیے, ہمیں عبادات کی تو توفیق چھین لی گئی واپس عطا فرما دیجیے, جو گناہوں کی وجہ سے رزق تنگ ہو گیا رزق میں برکت عطا فرما. اے اللہ دخول جنت نصیب فرما, برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیجیے. اللہ تعالیٰ قیامت ہی نا آسان حساب دیجیے, یعنی بغیر حساب کتاب کے ہمیں جنت میں داخل دخول اول ہی نصیب فرما دیجیے. اللہ حاسب نا حساب یسیرا, وعفو عنا, وغفر لنا, وارحمنا. اور کیا پیاری حدیث شریف ہم نے پڑھی, یا اللہ تعالیٰ آپ ایسے کریم ہیں کہ سو ماؤں سے زیادہ, یعنی ایک رحمت کا یہ حال ہے آپ کا. آپ تو 99 رحمت آپ نے آسمان پہ رکھی ہوئی ہے, آسمان پہ لکھا ہوا رکھا ہے سبقت رحمتی غضبی, یہ رحمت میں غصے میں دوڑ ہوئی ہے, رحمت بازی لے رہی, اس رحمت کا واسطہ دیتے ہیں یا اللہ آپ کو. اور جو حدیث شریف ہم نے پڑھا ابھی حضرت والا سے, حدیث شریف سنی کہ ایک ایک برائی کے بدلے میں وہ تو اللہ تعالیٰ اس کو نیکی پیش کریں گے, اور وہ حیران ہو جائے گا کہ اللہ میں تو ابھی بڑے بڑے گناہ بھی ہیں, ان کے بدلے میں بھی نیکی پیش کی جائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے, اے اللہ سبحان اللہ, کیا آپ کا عفو و کرم کا حال ہوگا قیامت کے دن. اس عفو و کرم کا ہم واسطہ دیتے ہیں, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہمیں اللہ والی حیات عطا فرما. اس کریمانہ شان کے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اللہ والی حیات عطا فرما. آپ ایسے کریم ربا ہیں, ایسے کریم, ایسے بخشنے والے, ایسے پیارے ربا. اے اللہ ہمیں گناہوں پہ بھی نیکی عطا فرمائیں گے قیامت کے دن. اے اللہ ایسے کریم ہیں آپ اللہ ہیں, پھر بھی ہم آپ کو ناراض کرتے ہیں. اللہ ہماری میرے حال پہ, ہم سب کے حال پہ رحم فرما, ظاہر و باطن دونوں اللہ والا بنا دیجیے, ہمت مردانہ عطا فرما دیجیے, ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے, مایوسی سے بچا لیجیے, دل پہ رحمتوں کی بارش فرما. اے اللہ جو جو دوست سن رہے ہیں, جو مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں, ان سب پہ, ان کے گھر والوں پہ جو سن رہے ہیں, جو نہیں بھی سن رہے ہیں, اللہ ہم سب پہ, ہمارے گھر والوں پہ, پوری امت پہ رحمتوں کی بارش فرما دیجیے, رحمتوں کی بارش فرما دیجیے, اپنے کرم کی بارش فرما دیجیے, فضل کی بارش فرما دیجیے. کوئی تجھ سے کچھ, کوئی کچھ مانگتا ہے, ہم آپ سے آپ کا فضل مانگتے ہیں, آپ سے آپ کی رحمت مانگتے ہیں, آپ سے آپ کا کرم مانگتے ہیں. اے اللہ اپنی رحم و کرم کی بارش فرما دیجیے, مایوسی سے بچا لیجیے. اے اللہ توبہ چار شرطوں کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما. اتنی آسان آپ نے شرطیں رکھ دی یا اللہ, ہم اس گناہ سے الگ ہو جائیں, دل میں ندامت ہو, پکا ارادہ کریں گناہ نہیں کریں گے, ہو جائے دوبارہ توبہ کر لیں, اور جس کا حق مارا ہے ہمیں وہ توفیق دے کے اس کا حق بھی ادا کریں. اے اللہ آپ راضی ہو جائے, یہ خاتمہ ایمان پہ فرما دے. اے اللہ ہمارے پیارے شیخ کا رتبہ بڑھا دے, سردار زمانہ حضرت والا عارف باللہ شیخ العلماء والصلحاء حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامن خاتم عالیہ کو بنا دے, اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو خون جگر سے ڈائلسس کے دوران ہاتھوں میں گڈھے پڑ گئے اور اتنی محنتوں سے کتابیں لکھیں ان کی, اور حضرت والا رحمۃ اللہ کے جو موائل ہمارے تک پہنچے, اور ہمارے پیارے شیخ اول اور شیخ ثانی ان دونوں کی قبریں بھی ساتھ ساتھ ہیں, ان کی قبروں پہ رحمتوں کی بارش فرما. ان کی قبر کو یا اللہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ پہ بنایا ہوا ہے, اور مزید ترقیات سے نوازش فرمائیے, اور اپنی رحمت سے ان کے درجات بلند فرمائیے. ہر ہر لمحہ ان کے نور کی بارش بڑھاتے رہیے ان حضرات کے اوپر, اور یا اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی اللہ والا بنا. موجودہ شیخ دامن خاتم عالیہ کو بھی کروڑوں جانے عطا فرما, ان کے والد صاحب کو بھی صحت عطا فرما, میرے والدین, میرے بیوی بچے, بہن بھائی, خاندان والے, جو بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ جو بیٹھے ہوئے ہیں جن کے گھر میں جو بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. ہمارا خاتمہ بھی ایمان پہ فرما دیجیے اللہ. اس دنیا سے جو ہمارے بڑے چلے گئے, ہمارے پیارے چلے گئے, ان کی خبر کو بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے, ان کی بھی حساب مغفرت فرما. اور جو ہمارے ابھی ہم جی رہے ہیں قبر کے اوپر, اے اللہ ہماری ایسی حیات ہمیں دے دے, یا اللہ رش کے اولیاء والی حیات عطا فرما. ہم تو نالائق ہیں, مگر آپ کریم کرم کی ایک جھلک ہمارے اوپر بھی ڈال دیجیے, اور ہمیں بھی اللہ والی حیات, مزیدار حیات, یا اللہ سنت و شریعت پہ چلنے والی حیات, اچھے اخلاق والی حیات نصیب فرما دیجیے. اپنی رحمت سے بدون استحقاق خاص فضل فرمائیے اللہ والوں جوتیوں میں سب کے, صلی اللہ علیہ نبی امین. یا اللہ ملک پاکستان کی ایک ایک ان زمین کی حفاظت فرما, ہمارے پیارے وطن پاکستان نہ قرضے کا غیب سے انتظام فرما دیجیے. یا اللہ اس کی ایک ایک اینٹ کی, ایک ایک زمین کے ایک ایک انچ کی حفاظت فرما دیجیے. مدارس, مساجد, خانقاہوں, تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما. یا اللہ یہاں کی پاکستانی افواج کی, ایئر فورس کی, سی کی فوج کی, اور سمندروں کی فوج کی, اور سارے جتنے بھی اللہ بری اور بحری اور پاکستان کی حدود کی حفاظت کرنے والے سب فوجیوں کی, سب کی حفاظت فرما. خوب اس کو ترقیات سے نوازش فرمائیے پاکستان کی, خوب ہر ہر کام میں دینی اور دنیاوی ترقی اس پاکستان کو نوازش فرمائیے اللہ, اور اس کو اسلام کا قلعہ بنا دیجیے, اور حرمین شریفین کی بیت المقدس کی حفاظت فرما دیجیے اللہ تعالیٰ, اور حیدرآباد میں جو اجتماع ہو رہا ہے اس کو قبول فرما, اور خوب خوب وہاں سے جماعتیں نکلوا دیجیے اپنی رحمت سے, صلی اللہ علیہ وسلم. آمین بحرمت صلی اللہ علیہ وسلم.